السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أشهد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته، ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ رغم انف امرئ ضلّه الله رمضان ولم يغفر له، فقلت آمین. وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان تو آ گیا، شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا، روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، لیکن صرف یہی مقصد ہے ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھے اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں؟ کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے، جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں، پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں. وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے، پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے. ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں رمضان میں کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں، خاص پروگرام رمضان کے لیے، جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے، تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے، ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے. کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کا عمل منقطع ہو گیا، ان کی زندگی ختم ہو گئی، آج وہ دنیا میں نہ رہے، ان کی دنیا بدل گئی، آج وہ قبر میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی، ان کا عمل منقطع ہو گیا. ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل زندگی میں منقطع ہو گیا؟ یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں. خیر و برکات، رحم اور مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں خیر و برکت کو، اپنی رحمت کو، مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع جنت کو، ارض والسماوات والارض، کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے، اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں، ہر ایرے غیرے کو کوئی انعام نہیں ملتا. کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں، تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا. ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، خیر و برکت کے دن ہیں، عافیت کے دن ہیں، مغفرت کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے، کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں، میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے، میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں، نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے، جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو، عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، وہ معصوم ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ماہ رمضان تو آ گیا, ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے دوست و احباب کو, ہمارے ذریت کو, ہم سب کو, حاضرین و سامعین کو اللہ تعالیٰ ہمیں, ہم سب متقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں, اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو. پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے, اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ, یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے, حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو, گھر کے اندر ہو, گھر سے باہر ہو, جہاں پر بھی ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا, نہیں چھوڑتا, اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے, بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتے نہیں, روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے, جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو جس میں جھوٹ شامل ہے, بد زبانی شامل ہے, جس میں غیبت ہے, چغل خوری ہے, جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے, جس میں شرکیہ الفاظ ہیں, یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں, جھوٹی گواہی ہے, یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا, نافرمانیاں, بدعات, خرافات, شرک, جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے, روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام, سوائے روزے کے, فانہ لی, یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما وفى الصابر اجرا بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالی اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے، لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانا پینے کی حد تک ہوتی ہے، یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے، یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سوال عورتیں بھی اپنے آپ سے پوچھیں. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں، مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ اور ہم سب تیاری کرتے ہیں، پورا خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، اور بغیر ارادے کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے، اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں، اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے، عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں یہی تو عجب بات ہے، ہم برائیوں میں، نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے، دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں. اپنی کوتاہیاں، نافرمانیاں، اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے، آج میں دیکھ لوں، شاید کل تک زندہ نہ رہوں، کل تک موقع نہ ملے، آج میں دیکھ لوں میرے اندر وہ کون سی کمی ہے. مال کی کمی ہے، مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے، دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کی کمی، تقوی کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے، میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اب بہترین موقع ہے، واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی ظاہراً تبدیل ہو جاتی ہے، کھانا پینے کا اوقات تبدیل ہو گیا، آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا، ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی، وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں. ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے، اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے، بہترین موقع ہے. تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے، جو برائی ہے، اس کو دور کروں. چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے، وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے، میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں، اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں، زبان سے کیا بولتا ہوں، میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے، کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ناقص تھے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی. پانچویں نمبر پہ اگر کسی سے بغض و نفرت ہے اور کسی سے دوری اختیار کی ہوئی ہے, قطع کلامی کی ہوئی ہے, مسلمان بھائی ہے, تو فوراً آج ہی اسے معاف کر دوں. اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دوں. اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دوں. معاملہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ حجر کرے, قطع کلامی کرے. اور ایک روایت میں آیا ہے اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. تین دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال ہفتے کے اعمال ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن. اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے, ان کے اعمال رکے رہتے ہیں. تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو, اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے, اپنے ہی پیاروں سے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں, یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں, ناراضگیاں ہیں, صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع, جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتے کو توڑنے والا. اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے. میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں, سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں, بہن کی بات کر رہا ہوں, جو سب سے قریب رشتے دار ہیں. اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا, اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے, تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے. رمضان تو آ گیا ہے, رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو, اب رشتے کو پھر سو جوڑو. اور یاد رکھیں ابھی سے نیت کر لو, اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی دروازے باہر نکلتے ہوئے, تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا. آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں, جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. میں لا علمی تھی, جہالت تھی, یا شیطان کا غلبہ تھا, آج شیطان بندھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیا ہے. میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ, آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں. بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین و سامعین میں سے, ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے, لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی؟ تمہیں یاد نہیں, تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا, اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر, ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے. اس نے کبھی بات کی ہے؟ وہ تو بڑا تھا, اسے پوچھنا چاہیے تھا, یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا, اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تم یاد نہیں تم بیمار تھے, تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ ہوا وہ ہوا. چھوڑ دیں سب باتیں, یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے. ابھی تک وہ کامیاب تھا, اب تمہاری باری ہے, اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر, شیطان کے وسوسوں پر اور شیطان کی چالوں پر. ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں, اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اب رمضان آ گیا ہے, اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا. اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا. جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں. رزق کی تنگی ہے, ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو, رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے, تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر, اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی, ابھی وقت ہے, رمضان کا پہلا دن ہے, واپس کر دوں اسے. ارے بہت سارا پیسہ ہے, اسی کا تھا نا, ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو, واپس کر دو. شیطان خون میں دوڑتا ہے, وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو. ثابت کر کے دکھاؤ, واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی. رمضان سے پہلے بھی خیانت, رمضان میں بھی خیانت, شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس, میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں, تو رمضان بہترین موقع ہے, قرض واپس کر دو. کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا, واپس نہیں کیا, تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے, اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اس کو شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو. میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں, ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے, کیا اعمال ہیں ہمارے, کیا حیثیت ہے ہماری؟ نہیں, شہید کو دیکھیں, اس عظیم شخص کو دیکھیں, اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے اس وقت تک اسے نہیں ملے گا, اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو. کم ہو یا زیادہ ہو, قرض قرض ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق, جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر ان حقوق کی ادائیگی کروں میں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے, میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی, اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو, اپنا کھانا آدھا کر دو, اپنی گاڑی بیچ دو, کوئی سستی گاڑی خرید لو, گھر بھی بیچنا تو وہ بھی بیچ دو, کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو, لیکن ان حقدانوں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں, بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں, نیا گھر بھی لیتے ہیں, کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے, لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے, ان کے حق سے, اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے. اپنے لیے تو چمک رہا ہے, ان غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, حقداروں کے لیے. ابھی بجلی چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. حقوق کی ادائیگی, ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی, یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو, اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے, تین تین مہینے گزر گئے, چار چار مہینے گزر گئے, ابھی تک لوگوں کو تنخواہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور کیا یہ بزنس ہے؟ اور کیا اس میں برکت آئے گی؟ واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے, جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے, گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق, اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے, اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا, چاہے وہ حق مالی ہو, چاہے کوئی بھی حق ہو, میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا. لیکن میں رب کے میرے اوپر جو حق ہے, کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت کا حق, کیا میں واقعی موحد ہوں؟ کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک؟ آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے, اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا, اس پہ عمل نہیں کروں گا, تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوہ الی التوحید والسنۃ, کیسے دعوت دے سکتا ہوں توحید اور سنت کی میں؟ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہو. آٹھویں نمبر پہ, اللہ المستعان, رمضان کا پہلا دن ہے, حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدا ہے گاڑی, نمبر ہے 5489, اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے, نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہیں تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر, میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں تو خیر ہی لے کے جائیں, یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے, شیطان کہے کہ اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی, پھر روزہ پریشان کرے گا, مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں, آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی ہمیں قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں, پھر جمعے کی نماز کی طرف, مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں, اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں, اور پھر خطبہ سنتے ہیں, لغو یا رفث لغو نہیں کرتے, اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں, تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر, ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت لکھ دیتا ہے, ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پار کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے. تو یہ بھی نوٹ کر لیں, یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے, حقوق الطریق. ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے, اور بعضوں کا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے, اس نے جلدی جانا ہے, اس کو کوئی پریشانی ہے, اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, اس کی ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں, آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر, آٹھویں نمبر پر ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں, محتاج ہیں, بیمار ہیں, یا کوئی یتیم ہیں, بیوہ بہنیں ہیں. ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں, ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے, حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں, محتاج لوگ ہیں, کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں, ان کے دل میں خوشی پیدا کریں, صرف پیسوں سے نہیں, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف, دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے, یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں, گھر میں یتیم بچے ہیں, ایک بیوہ ہے, بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے, اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے, پوری فیملی آئی تھی, کوئی رشتے دار بھی یہاں پہ نہیں تھا, ان کا خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے, ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں, اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں, اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے, اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس, چل کے جائیں, ان کے حالات دیکھیں, اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں, اتنا تو کر سکتے ہیں, یہ اس کے لیے کوئی دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے, اب بہترین موقع ہے کیونکہ صلح کروا لیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے, دوریاں, صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے, دوست تھے یا رشتے دار تھے, بس شیطان اپنا کام کر لے, دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا, دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں, میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں اٹھے ہوئے ہیں, اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں, اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے, نماز سے اور صدقے سے افضل ہے. نفل روزہ, نفل نماز, نفل صدقے سے سب کا عرض کی, قالوا بلى یا رسول اللہ, ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین, دو لوگوں کو آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے. میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں. کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے؟ کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب ہی سے میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے بغض سے، نفرت سے، حسد سے، اپنے دل کو پاک کرے بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کرے شرک سے، ہر نافرمانی سے. بہترین موقع ہے اس رمضان میں، میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقویٰ ہونا، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقویٰ ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا. تقویٰ کی جگہ دل ہے، اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی ہے نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک، بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانا بھی میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے. اگر دیکھ جی دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند، جو کسی چیز کی حاجت ہے اس میں وہ حاجت پوری کروں. کون مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اب رمضان ہے، یا تو اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں، تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، پہلے بعد میں کیوں نہیں، رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا، زمین پر آتے، خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں، اور آخری سال میں، آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید ابو سرین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے، ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے، رمضان کے بعد بھی نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا، میں نے کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں، اپنی تربیت کروں، اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16، اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لوں اور محتاجوں کے لیے، فقراء کے لیے، رمضان میں خیر و برکت کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں، آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں، 10,000 نکالیں، 20 نکالیں، 100 نکالیں، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے، لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ، اجود من الريح، ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر سولہ، اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے، مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے، اخلاص کو سمجھنا ہے، جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ نمبر 17، اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں، ان خواہشات، ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء، وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں، اپنا سر جھکا دیتا ہوں، نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو، الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے، رمضان کے پہلا دن ہے، کہ میں اپنے رب سے مدد کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ محض رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ, بہت لمبی لسٹ ہے, وقت ختم ہو گیا ہے, کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح, نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں, کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے, اور قضاء کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من استقاء فعلیہ القضاء, جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضاء واجب ہے, اس کو روزہ ٹوٹا ہے. وہ انذر القی فلا قضاء علیہ, اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضاء نہیں, اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے, لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے. وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں, جو کہ میں جانتے ہی نہیں ہوں؟ دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا. اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے, اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے, چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے, کوئی شک نہیں. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں, روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے, اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, ارکان کیا ہے, شروط کیا ہے, یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ اسے لوگوں کے تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, صحیح عقیدہ کیا ہے, غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھو گے تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے, دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے, جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے, اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے, علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے, اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں, اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے. لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا, انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی, ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت سارے کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی, لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے, کلمہ توحید کے علم کی بات آئے, تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے, اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہیں, اور رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو, ہمارے قیام کو, اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.